نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات.
اتحارن علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و آجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، خداوند متعال نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس نے قرآن کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کے ذریعے ہمیں یہاں تک پہنچنا نصیب فرمایا ہے. ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہے، سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، لیکن الحمد للہ رب العالمین خدا متعال نے سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، خدا کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایسی جگہوں پہ رکھا جہاں ہم سید الشہداء کے پرچم اعضا کو بلند کر سکتے ہیں، سید الشہداء کا ذکر کر سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد آل محمد واجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کو اشرف مخلوقات کے عنوان سے خلق فرمایا ہے، خدا کی بہترین مخلوق انسان ہے، خدا کی بہترین مخلوق ہونے کے ناطے، اور جب اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں اللہ کی باقی مخلوقات سے، اور ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خلقت کے اسرار ہیں، تو پھر یہ سوچتا ہے انسان کہ جو مخلوقات پست ہیں ان کے اندر اتنے اسرار ہیں، تو جو خدا کی اشرف مخلوق ہے اس میں کتنے راز ہونے چاہیے۔ مثلاً انسان اشرف مخلوقات ہے، اس کے مقابلے میں مثلاً سمندر کے اندر مخلوقات خلق ہوئی ہیں، پانی کے اندر رہنے والی، ہواؤں میں رہنے والی، کیڑے مکوڑے ہیں، پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں خدا نے متعلق، ان کے اندر کتنے اسرار ہیں، کیا کیا ان کے راز ہیں۔ خدا نے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہو اور اس کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ تو تم نہیں لکھ سکتے، اتنے اس کے اسرار ہیں۔ یہ جو انسان ہے، آیا واقعاً اس میں کوئی راز نہیں ہوگا؟ اب ایک دفعہ ہم کہتے ہیں انسانیت، تو جتنے انسان خلق ہوئے حضرت آدم سے لے کر اب تک، ان میں راز ہوں گے، بالکل راز ہوں گے، عظیم الشان ہستیاں خلق ہوئی ہیں، عظیم الشان ہستیاں زمین کے اوپر آنے والی ہوں گی، لیکن یہ جو ایک انسان ہے، میں اور آپ، اس کو خدا متعال نے حقیر خلق کیا ہوگا یا نہیں، اس میں بھی راز ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا متعال نے اگر ہر انسان کو انسانیت سے نوازا ہے، میں اور آپ انسان ہیں، ہمیں انسانیت سے نوازا ہے اس نے، تو اگر اس نے انسانیت سے نوازا ہے تو ہمارے اندر کوئی بڑی بات نہیں رکھی اس نے؟ اب انسان کہتا ہے بھائی میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، میرے اندر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اب دو میں سے ایک راستہ ہے، یا تو خدا نے ہمیں نہیں نوازا جبکہ ہم انسان تھے، یا اس نے نوازا تھا ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے اس کو پروان نہیں چڑھایا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتو جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم سب لوگ سجدے میں گر جانا۔ تو وہ جو عظمت تھی روح خدا کی، اس کے سامنے خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا، وہ جو عظمت تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح خدا کی، وہ اس سے ہمیں کچھ نصیب ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ جو مثال کے طور پر جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ یہ اللہ کے امر سے ہے، میرے رب کے امر سے ہے۔ بھائی یہ روح ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اندر بھی ہے، تو وہ عظمت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہے، لیکن ہم نے اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے اسے یوٹیلائز ہی نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ ایک اگلا سوال شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ بھائی کچھ لوگوں کے اندر وہ روح تھی، وہ اتنی عظیم و شان ہو گئی کہ مثال کے طور پر ہمارے دور میں ہم ان کو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم میں وہ روح کیوں نہیں بڑی ہو سکی؟ یہ تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ قبول کرنا بہت مشکل ہوگا کہ ہم کہیں خدا متعال نے اس روح سے ہمیں سرفراز نہیں کیا، وہ روح ہمیں نہیں دی، جبکہ ہم جب سب جانتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ صرف بدن نہیں ہیں، ہمارے اندر ایک روح بھی ہے، ہمارے اندر ایک نفس ہے، روح ہے، وہ تھا ہمارے اندر، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اسے بروئے کار نہیں لائے۔ تو اب یہاں پہ پھر بہت سارے سوالات شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کچھ لوگوں کے اندر وہ روح تھی، اس کو استعمال کیا، اسے بروئے کار لائے، اس کے اوپر بہت محنت کی، ان کو ہم بڑے بڑے ناموں سے پہچانتے ہیں، مثلا میں نے عرض کیا آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ لوگ تھے۔ تو یہ جو خدا نے ہمیں دی تھی نعمت اور ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس پہ سوال نہیں کرے گا ہم سے؟ کیا اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا؟ یا مثال کے طور پر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ ہم پاکستان میں تھے، چونکہ ہم راولپنڈی اسلام آباد میں تھے، تو خدا متعال کہے گا کہ بھائی تم لوگ ایگزمپٹڈ ہو، تمہارے سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، چونکہ تم لوگ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا مثلا خدا نہ کرے ہم یہ کہیں گے خدا تو نے پیغام بھیجا تھا، تو نے ہدایت بھیجی تھی، ہمیں ملی نہیں، تو وہ ہم سے پوچھے گا بھائی کون سا ہدایت کا دروازہ تھا جو میں نے تمہارے لیے بند کیا تھا؟ ہادی تو خود خدا ہے. تو مثلا نظام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی واقعا خدا سے ہدایت طلب کرے, یہ جو ہمارے بعض اوقات دوست احباب اس طرح سوچتے ہیں یا ہم بھی بعض اوقات اس طرح سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہم عراق میں ہوتے, ہم نجف میں ہوتے, ہم مشہد میں ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے, ہم کیا کیا جان چکے ہوتے. تو ان کی خدمت میں میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو خدا سے ہدایت چاہتا تھا اور خدا نے مجھے ہدایت نہیں دی چونکہ میرا پاسپورٹ پاکستان کا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. صرف ایک وجہ ہے, میں نے طلب میں شدت نہیں دکھائی, میں نے جس چیز کو طلب کیا خدا نے وہ مجھے دے دیا. عربی میں محاورہ کہتے ہیں من جد وجد, جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا, اور جو جس چیز کی کوشش کرے گا وہ ان لیس للانسان الا ما سعى, جو جس چیز کی کوشش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی. تو میں نے جس چیز کی کوشش کی وہ مجھے مل گیا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, اب یہ ریئلائزیشن امپورٹنٹ ہے کہ بھئی اب ہم نے کچھ آگے بڑھنا ہے یا یہیں رکنا ہے. اب تو سب کچھ کلیئر ہے کہ بھئی راستہ بہت لمبا تھا, بہت اچھا راستہ تھا, سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, سب الحمدللہ, سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ جو مثال کے طور پر انہیں ایک مرحوم کا نام میں بار بار اس لیے لے جا رہا ہوں چونکہ وہ آئیکون ہیں اس وقت, ایک علامت بن گئے ہیں اس راستے کے لیے, ورنہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے اس کیٹیگری کے اندر. تو مثال کے طور پر اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک راستہ ہے, ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی ایک راستہ ہے, اس میں معنویت ہوتی ہے, اس میں اپنی روح کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے ذریعے سے خدا عند مثال کچھ فیوز, کچھ برکات, کچھ نعمتیں, رحمتیں اپنی نازل فرماتا ہے. ہم سب کو پتہ چل گیا. اب پتہ چلنے کے بعد اگلا سوال یہ کہ بھائی اب ہم کوشش کیوں نہیں کر رہے, کیوں آگے نہیں بڑھتے. یا مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ, میں نے عرض کیا ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم چونکہ مختلف جغرافیہ میں ہیں ہمیں وہ کامیابی نہیں ملے گی. یہ کیسے ممکن ہے, خدا کیوں کامیابیاں نہیں دے گا؟ تو ہمیں یہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہمارے کام میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے, اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ جو کمی کوتاہی ہمارے کام میں رہ گئی ہے وہ کیا ہے. وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے, اور وہ اگر سمجھ میں آ جائے, کوئی اچھا سا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہم اس کے اوپر محنت کریں, اس کے اوپر اپنی زندگی کو وقف کریں, اس کے اوپر اپنی انرجیز لگائیں, تو خدا تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے گا. شاید ہم اس طرح نہ پہنچ سکیں, وہ کامیابیاں نہ لے سکیں جو ان مخلصین نے بے پناہ محنتیں کر کے حاصل کیں, لیکن بہرحال اپنی کیپیسٹی میں کچھ تو ہمیں بھی نصیب ہوگا پھر انشاءاللہ. تو وہ کمزوری کیا ہے ہماری, وہ خامی کیا ہے؟ اب اس پہ تو بہت ساری کتابیں لکھ دیں گے لوگ کہ بھئی مثلا میرے جیسے آدمی کی خامی کیا ہے, لیکن کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا. تو اس کو شروع کرنے کی خاطر کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ ارائز عرض کیے تھے, تھوڑا سا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے نام. سمع اللہ محمد و آل محمد و عجل فرح. کل جو عرض کیا تھا وہ یہی تھا کہ بھئی ہم لوگ, ایک وہ انسان ہے جو زبان سے کچھ کہتا ہے, اور وہ زبان سے جو کہتا ہے آیا سوچ سمجھ کے کہتا ہے یا بغیر سوچے سمجھے کہتا ہے؟ بہت سارے دینی دعوے, بہت سارے دینی کلمات ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر کہتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر. بہت معذرت چاہتا ہوں, یہ سخت بات عرض کروں, یہ جو درود ابھی پڑھا تھا نا, اس کو بھی شاید 50-60% شاید زیادہ پروپورشن ہوگی, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ خود دیکھ لیں بھائی, جو لوگ درود پڑھتے ہیں, یہاں پہ چار حقیقتیں ہیں: اللہ, صلوات, نبی اور اولاد نبی. جب یہ جملہ ہم نے دہرایا تھا تو سوچا تھا اس پہ نہیں؟ یہ ہماری مشکل ہے. تو ابھی ہمارے تین انسان ہیں, ایک وہ انسان ہے جو کچھ کہہ رہا ہے جو کہنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے, تو پھر بات کا اثر وہ تیسرے انسان تک پہنچے وہ تو بہت دور کی بات آ گئی. پھر پہلے کہنے میں تو سنجیدہ ہو جائے. یہ مثال کے طور پر بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً کہیں پہ کوئی گاڑی میں جا رہا ہے, اس نے بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز لگائی ہوئی ہے, وہ سن رہا ہے. اچھا سن رہا ہے یا بیک گراؤنڈ کے لیے لگائی ہوئی ہے؟ بیک گراؤنڈ کے لیے لگائی ہوئی ہے. یہ تو کہنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے تو اثر کہاں سے ہوگا؟ یہ تو اثر کے لیے بھائی کچھ کم از کم کہنے میں تو سنجیدہ ہونا پڑے گا نا. ابھی مثال کے طور پر تسبیح پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں 100 دفعہ آپ نے مختلف جملات کو ادا کرنا ہے, اللہ اکبر 34 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اصلا سوچتے ہیں کیا بولنا ہے, کیسے اثر ہوگا. اب اس کے لیے نجف جانا ضروری ہے بھائی, اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کی کبریائی سوچو, اس کے لیے نجف جانا ہے. تم یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ لو, نجف پہنچ جاؤ, فضیلت ہے, مقام ہے, رتبہ ہے, معنویت ہے, روحانیت ہے, لیکن بھائی شروع تو یہیں سے کر لو, شروع تو بھائی یہیں سے کرنا پڑے گا نا. اب یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا اے بی سی ہے, بالکل اے بی سی. وہ کیا کہ بھائی تیسرے بندے کی بات تو بعد میں آئے گی, پہلے تو یہاں سے شروع کرو کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ابھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ کہے کا مطلب کیا تھا, یہ بات میں بات. ابھی جو ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں. تو ابھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید 70-80% 90% جو کہہ رہے ہیں اس میں سنجیدہ نہیں ہیں. سنجیدہ ہو تو یہ رب جوڑے, پھر رب جوڑے کہ بھائی یہ جو میں نے کہا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, اسی جو میں نے کہا تھا یہ کیوں کہا تھا. اب مثال کے طور پر سورہ فاتحہ, تھوڑی دیر پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی, کتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ سوچی ہوگی, تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تقریباً, اللہ معاف کرے اگر میں سوئے زن دکھا رہا ہوں, میرا نہیں خیال 70-80% نے بھی سوچا, 70-80% نے نہیں سوچا ہوگا, 20% بھی بہت ہائی کر رہا ہوں میں کہ سوچ لیا. مثلا کیا سوچنا تھا, مثلا ایسے میں کہہ رہا ہوں ایک پوائنٹ کے طور پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ انسانوں کی 3 کیٹیگریز تھیں, ایک وہ انسان ہے جن پر انعام ہوا, ایک وہ انسان ہے جن پہ غضب ہوا, ایک وہ انسان ہے جو گمراہ ہو گئے. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو یہ سوچا تھا نہیں. اچھا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان میں کتنے پرسنٹ نے سوچا ہوگا, میں تو 20% چھوڑ دیا تھا, اب آپ بتائیں 5% نے بھی سوچا ہوگا کیا, نہیں شاید. میں تو 20% کی بات کر رہا تھا, اس کا مطلب یہ کہ 95% نے نہیں سوچا تھا. صحیح, یہ ہمارے دین کی حالت ہے اس وقت. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بھائی دیندار, یہ دین ہے, مسلمان ملک ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے, بھائی دعوے میں تو ہیں لیکن کم از کم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح کر لیں, ابھی عمل کی بات شروع نہیں ہوئی ہے, عمل کی بات بعد میں آئے گی کہ مثلا وہ جو مغضوب ہیں وہ کون ہیں, وہ جو ظالین ہیں وہ کون ہیں, وہ تو ہم نے ایک اور کام سوچا ہوا ہے. جتنی بری صفتیں ہیں وہ سب کو کہتے ہیں یہ سب کافروں کا ذکر ہے جو نان مسلم ہیں, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, معاملہ ہی ختم ہو گیا, بحث سے ہی باہر چلے گئے ہم لوگ. وہ تو بعد میں بات آئے گی, ابھی تو بات یہاں پہ چل رہی ہے کہ بھائی آپ کا ایک وجود ہے جو اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے, یہ جو کہتا ہے اس میں کتنا سنجیدہ ہے. تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 مثالیں عرض کی, بھائی درود بھیجتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, شاید دن میں 100 دفعہ اگر بعض اوقات حساب کریں تو 100 دفعہ شاید بھیجتے ہیں, لیکن کتنی دفعہ سوچ کے بھیجتے ہیں, 100 میں شاید 1 دفعہ بھی نہیں. اتنی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کتنی دفعہ فاتحہ سوچتے ہیں, نہیں سوچتے. اگر نہیں سوچتے تو یہ اثر کرے گا ہم پر, بہت مشکل ہے, پھر بہت مشکل ہے. تو پہلا کام اگر کوئی واقعاً چاہتا ہے تھوڑا سا ترقی کرے, تھوڑا سا محنت کرے اپنے اوپر, اور اتنا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کیا, بھائی پہلا کام تو یہ کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے کہیں, اس کو سوچ سمجھ کے کہیں. تو یہاں سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے, صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اب دیکھیے آپ نے عجل فرجہم بھی کہا تو وہ پانچواں مطلب ہو گیا, پانچواں مطلب ہے, اور ظاہر ہے کہ اچھا ہے کہ کہیں, پانچ مطلب ہو گئے. پھر یہاں پہ پانچوں کے اوپر تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا تاکہ درود اپنی روح حاصل کرے. ہم انسان وہ ہیں جو کچھ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں اس میں معمولاً میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اتنا زیادہ گہرائی نہیں ہے, اگر سوچنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، اب گہرائی آنا شروع ہوگی. میں پھر تھوڑا سا ایک حاشیے میں جا کے عرض کروں، اتنے دوست احباب آ کر ہم لوگوں سے، ہم جیسوں سے، طالب علم سے جس سے پوچھنا نہیں چاہیے، کسی اور سے پوچھنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں سے بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی معنویت کے لیے کیا کریں، روحانیت کے لیے کیا کریں. پہلے تو یہ کہ ہم اہل نہیں ہیں اس سوال کے، لیکن اگر جواب بھی دیں تو بھئی سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ محنت کرو. خدا تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دنیا میں بے حساب، بے کتاب، بے سبب لوگوں کو دی ہیں. سورج یہ پوچھ کے چمکتا ہے کہ کون شکر کر رہا ہے، کون کفر کر رہا ہے؟ نہیں، یہ جو زندگی ملی ہے یہ حساب کتاب پہ ملی ہے، نہیں بغیر حساب کتاب کے ملی ہے. طاقتیں جو ہمیں ملی ہیں، توانائیاں جو ہمیں ملی ہیں، خدا عند مطالعہ نے ہمیں یوں ہی دی ہیں. بہت ساری چیزیں خدا عند مطالعہ نے، ان کو بھی حساب کریں تو لا تحصوا، ان کو بھی شمار نہیں کر پائیں گے جو خدا نے ہمیں بے حساب دی ہیں. لیکن کچھ چیزیں خدا عند مطالعہ نے بے حساب دینے کا نہیں کہا ہے، اس میں اس نے کہا ہے محنت کرنی پڑے گی. تو مثال کے طور پر ان میں سے کیا چیز ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے خدا کے وجود پر توجہ، وہ بے حساب نہیں دے رہا، وہ محنت کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کو دنیا میں بہت کچھ ملا ہوا ہو اور خدا پہ توجہ اتنی نہ ہو تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کو ڈرنا چاہیے. کیوں؟ یہ خدا مفتے کی چیزیں دیے جا رہا ہے اور جو سب سے اہم تھی وہ نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرا حساب یہیں کلیئر کر رہا ہے. یہ بہت خطرناک ہے، چونکہ اگر وہ میرا حساب یہیں ختم نہیں کر رہا ہوتا تو مجھے وہ کیوں نہیں دے رہا جو سب سے اہم ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا پہ توجہ تھی. تو مثال کے طور پر اگر میں اپنے 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے ہر معاملے کے اوپر مثال کے طور پر ذہن لگا سکتا ہوں اور اس پہ نہیں لگا سکتا کہ میرا خدا سے قرب کہاں پہنچا، تو جو میری اصلی طاقت تھی وہ کہیں اور لگ رہی ہے اور میں اصلی میدان سے باہر بیٹھا ہوں، مطمئن ہو کہ سب صحیح چل رہا ہے. یہ معاملہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے، اور زیادہ تر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اس وقت. اور ایک اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ بن گئی ہے، مثلا ہم جیسے بولنے والوں کے ساتھ، کہ ہم سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کو یہ کہیں کہ سب صحیح چل رہا ہے. سب صحیح چل رہا ہوتا تو یہ ہوتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سب صحیح ہوتا تو یہ جو بچوں اور والدین کے تعلقات ہیں وہ یہ ہوتے، یہ جو خاندانوں کے اندر مسائل ہیں وہ یہ ہوتے، یہ جو مومن کی عزت پامال ہو رہی ہے یہ ہوتا، یہ ایسے ہوتا؟ ظلم و جبر کے نظام بنے میں مظلوم پس رہے ہیں، یہ ایسے ہونا تھا؟ تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ بھائی اس لیے ایسا ہوا کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے وہ جو ہمارے اصلی ترین، مثلا اگر میں ٹائٹل دوں اس کو، جو ہمارے اصلی ہتھیار تھے وہ سرنڈر کر دیے. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم مقابلہ جیتیں گے. کیسے جیتیں گے؟ جو ہمارا اصلی ہتھیار تھا وہ کیا تھا؟ اگر ہتھیار کا لفظ تھوڑا سا ملیٹنٹ ٹائپ کا لگ رہا ہے، تو مثلا اصلی ریسورس جو ہمیں اہل بیت سے ملی تھی وہ کیا تھی؟ ہمیں اہل بیت سے اصلی سورس جو ملی تھی وہ معنویت ملی تھی، اللہ کا تقویٰ ملا تھا. ان کا اصلی سورس جو ہمیں ملی تھی وہ ان کا علم ملا تھا. نہ علم میں نہ تقویٰ میں تو پھر میدان جیتو گے کیسے؟ ہمیں تربیت دی گئی تھی مباہلہ جیتنے کے لیے، ہم سمجھ رہے ہیں بلڈنگز بنانے کے لیے. ہمیں مباہلہ کی تربیت دی تھی کہ تم مباہلہ کے میدان میں اتارے جاؤ گے اور کوئی نہیں اتارا جائے گا، تم آؤ گے مباہلہ کے میدان میں. ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں بلڈنگز بنانی ہیں. تو عزیزان محترم، پہلی چیز جو ہم کل اس کے اوپر اصرار کر رہے تھے، آج بھی اسی کے اوپر وقت لگا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب اس کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی پہلے کام سنجیدگی ہے. پہلی کام، پہلا کام توجہ ہے کہ بھائی ہم جس کام کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، خدا عند مطالعہ کے قرب کو، اس میں ایک سنجیدگی آئے ہمارے کام کے اندر. وہ سنجیدگی کیسے آئے گی؟ آپ اس کا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیجئے. اچھا، ایک خوف جو ہم لوگوں کو، میرے جیسے کو اپنے ذہن میں آتا رہتا ہے، میں طالب علم ہوں ظاہر ہے، اور مجھے خوف آتا رہتا ہے اس بات پہ اوپر کہ بھائی میں ایک جگہ پہ میں 10 مجلس پڑھنے گیا، 5 مجلس پڑھنے گیا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو میں نے لوگوں کا وقت ضائع کیا، میں اپنے گھر واپس چلا گیا، وہ بھی چلے گئے، یہ نہ ہو جائے کہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنے لیے اور سب کے لیے ٹارگٹس بناؤں. کہ بھئی آپ جو یہاں پہ تشریف لائیں الحمدللہ حب اہل بیت میں دین سیکھنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں, آپ ٹارگیٹ بنائیں. تو مثلا کیا ٹارگیٹ بنائیں؟ بھئی آپ یہ ٹارگیٹ بنائیں کہ آج جو آپ نے سنا اس پہ آپ کب عمل کریں گے. بھئی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا بھئی درود پڑھیں تو توجہ سے پڑھیں, صحیح. اس کے بعد ہم نے ایک دفعہ درود بھیجا, اب توجہ ہو گئی تھی پوری. کل دیکھیے نماز میں کیا ہوتا ہے, فاتحہ کتنی دفعہ پڑھیں گے ابھی سے لے کے کل تک, نہیں معلوم کتنی دفعہ پڑھیں گے. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, ٹارگیٹ سیٹ کریں, ڈیولپ کریں اپنے آپ کو. اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائیں, اگر یہ افراد جو یہاں پہ تشریف فرمائیں اگلے 24 گھنٹے میں صرف اپنی فاتحہ کو سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں, اس سے بھی ایک حرکت ایجاد ہو جائے گی, اس سے بھی ہماری معنویت کے اوپر مثبت اثر پڑے گا. پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا, انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ ایک مرحلہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, مزید اس پہ نہ رکوں. پہلا مرحلہ تھا جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں ایک مشکل آ گئی ہمارے سامنے, اور مشکل یہ آ گئی جو ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں مفہوم سوچ نہیں رہے, اس میں مفہوم پہ توجہ نہیں دے رہے. تو ایک بات طے ہوئی وہ یہ کہ بھئی اگلے 24 گھنٹے میں کوشش کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں دین کے نام پر اس کے مفہوم کے اوپر توجہ دیں. اچھا اس سے آگے بڑھیں, اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. وہ اگلا مرحلہ کیا ہے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عمل میں کب آئے گا, یہ اگلا مرحلہ تھا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تین انسان ہیں ہمارے اندر, ایک وہ جو کہہ رہا ہے, ایک وہ جو کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اندر چھپا ہوا ہے, صحیح. تو اب جو کہہ رہے ہیں اس میں توجہ نہیں دے رہے, تو وہ جو کر رہے ہیں اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی. ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو وہ عبودیت کہاں کرے گا پھر؟ وہ عبودیت نہیں کرے گا چونکہ اس نے سوچا ہی نہیں ہے, اس نے وعدہ ہی نہیں کیا خدا سے. اچھا اب اگلے مرحلے میں آتے ہیں, وہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں آیا اندر سے معتقد ہیں ایک بات کے پھر کر رہے ہیں, یا کوئی اور مصلحت ہے جس کی خاطر کر رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ابھی چند دن پہلے مجھے اپنا ایک نقص جاننے کا موقع ملا, اپنی ایک پرابلم سمجھنے کا موقع ملا. پرابلم مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ بھائی ہم مجلس کے بعد, اب آپ تو نہیں, یہ تو ہماری پرابلم ہے, ہم لوگ مجلس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خدایا بحق فنا, بحق اہل بیت, بحق قرآن, یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے, اور آپ سب لوگ الحمدللہ اس کے اوپر کہتے ہیں الہی آمین. میرے ذہن میں ایک بات آئی وہ یہ کہ جو میں مجلس کے بعد دعائیں مانگتا ہوں, جب میں اکیلے گھر میں ہوتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد یہ دعائیں کیوں نہیں مانگتا؟ ادھر بھی مانگوں, اگر میں وہاں نہیں مانگ رہا اور یہاں بیٹھ کے مانگ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کرنے میں خدا نہیں ہے, اس کے کرنے میں پبلک ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہا ہے. اب خدا کے لیے کر رہا ہوتا تو پھر خود بیٹھ کے کیوں نہیں مانگتا؟ اچھا یہاں پہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں گا مثلا 10 دفعہ فلاں ذکر کریں, ہم سب لوگ ذکر کریں گے, کوئی گڑ گڑا رہا ہے, کوئی رو رہا ہے. اچھا جب تم خود نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو تو یہ گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ بھی کر لو, اگر یہاں پہ خدا کے لیے کیا تھا تو وہاں پہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر وہاں پہ بھی کرو. نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پبلک پریشر میں کیا تھا, یہ پبلک پریشر میں کیا تھا. اچھا یہاں پہ ہم جناب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم تفصیلی زیارت پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی کا نام لیں گے, مولا کا نام لیں گے, اور تمام آئمہ اطہار معصومین علیہم السلام کا تین رخ کر کے تفصیل سے جناب. اچھا جب گھروں میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اتنی ہی تفصیل سے زیارت پڑھتے ہیں؟ ماں کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر سلام کیا تھا معصوم کو یہاں کھڑے ہو کر تو گھر میں کیوں نہیں کیا تھا؟ وہاں تو بڑی تیزی سے فوراً فوراً کیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ پبلک کے لیے ہو رہا ہے، یہ اس ایٹماسفیئر کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے ہو رہا ہے۔ اچھا یہ صحیح ہے پھر؟ نہیں تو بات صحیح نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کھنگالنا شروع کریں، ٹٹولنا شروع کریں تو پھر آپ دیکھیں گے نہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے اس کو نہیں جان رہے، جو کر رہے ہیں اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے۔ وہ کیوں؟ دیکھیے سادہ سی بات، میں نے اس میں کسی کو ایکیوز نہیں کیا، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایک سادہ سی حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے یہ فرق احساس کیا یا نہیں کیا؟ یہ فرق ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ پبلک کی وجہ سے۔ اگر ہم واقعاً خداوند متعال کے لیے کر رہے ہیں تو تنہائیوں میں کیوں نہیں کرتے؟ دونوں جگہ کریں، میں نہیں کہہ رہا یہاں نہ کریں، یہاں بھی کریں وہاں بھی کریں، وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ پبلک کی خاطر ہو رہا ہے، اور یہ پھر اس کا مطلب ہے سنسیریٹی کی کمی ہے۔ بس دوسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے کام انجام پا رہے ہیں، لیکن وہ جو انجام پا رہے ہیں اس میں جس نیت سے انجام پانا چاہیے تھا وہ نیت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس نیت کے اندر مسائل ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثلا جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو مغرب عشاء کی نماز کتنی منٹس میں پڑھتے ہیں، اور جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو کتنی منٹ میں پڑھتے ہیں؟ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مثلا ابھی میں مغرب کی نماز پڑھوں مثلا مسجد میں، اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے، اگر کہیں اتفاق سے پڑھانے والے نے ایک دن وہ دعا نہ پڑھائی تو میں اس کے پاس جا کر کہوں گا آج آپ نے فلاں دعا کیوں نہیں پڑھائی۔ اچھا خود گھر میں نماز کے بعد وہ نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ میں نے سوچا یہ مسجد میں ہو جائے صحیح ہے، بس یہ خدا کے لیے ہے؟ پھر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بہت ساری ایسی چیزیں، ابھی تو میں بہت جو بلنٹ غلطیاں ہیں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، تو میں تھوڑا سنبھال سنبھال کے چل رہا ہوں۔ یہ کہ بہت سارے کاموں کے اندر ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، مخلص ہوں تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے تھا، اور اگر ہم مخلص ہو کر کریں تو پھر ان کا اثر کیا ہونا چاہیے، پھر ان کا اثر کس قسم کا ہونا چاہیے۔ یہ دو انسان ہو گئے، ایک وہ جو کہہ رہا ہے اور کہنے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو معاملہ بہت مشکل میں ہے، پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ جو کہہ رہا ہے اس کا اس کے اوپر اثر عمل کے اندر آئے، وہ تو عمل کے اوپر اس وقت آئے گا جب وہ سمجھے گا، اور پھر اگر وہ کرتا بھی ہے تو اپنے کیے کے اندر بعض اوقات وہ نیت نہیں سنبھال پاتا، وہ نیت نہیں سنبھال پاتا۔ چونکہ وہ نیت نہیں سنبھال پاتا تو اس کی جو پینیٹریشن اندر ہونی چاہیے تھی وہ اندر نہیں ہو پا رہی، اوپر اوپر ٹہل رہا ہے معاملہ، اور اوپر اوپر چلتا رہتا۔ اب دیکھیے ایک دعا کے چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس سے کچھ مطلب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت ساری دعاؤں کے اندر ہمارے پاس ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے اندر قلوب، قلب، قلبی، اس طرح کے، یا مثلا یا مقلب القلوب والابصار، مثلا ثبت قلبی علی دینک، صحیح ہے؟ اچھا بہت ساری چیزیں ہمارے دین کے نام پر مشہور ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کوئی کرے دے تو پھر شاید پتہ چل جائے، ورنہ نہیں معلوم۔ اب مثال کے طور پر اگر میں یہاں اپنے آپ سے، آپ دوست احباب سے یہ پوچھنا شروع کر دوں بھائی یہ قلب کیا ہوتا ہے، اور قلب نورانی کیسے ہوتا ہے، اور جو قلب نورانی ہوتا ہے اور جو قلب غیر نورانی ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وہی لوگ جو ثبت قلبی اعلیٰ دین ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہر روز پڑھ رہے ہوں گے، اگر انہی سے پوچھنا بھئی یہ قلب ہوتا کیا ہے تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اب ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنے معاملات کو زیادہ توجہ دیں، تھوڑا سا اس کو سوچنے کی کوشش کریں ہم نے کہاں محنت کرنی ہے. تو کل میں نے جو بیک گراؤنڈ بنایا اس کے اوپر تھوڑا سا اب میں نے بلڈنگ کو اور کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ کریں, جو کر رہے ہیں اس میں یہ کریں, اور جب ہم یہ دو کام کریں گے تو ہم ایک تیسرے انسان پہ پہنچیں گے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, تب ہم یہاں پہنچیں گے. اب اس قلب کو میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ میری اسپیشلائزیشن قطعاً نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی یہ قلب کیا ہے. اور یہ جو روایتوں میں اتنا قلب قلب اوپر تاکید آ رہی ہے, اس کی نورانیت کے اوپر, اس کی طہارت کے اوپر, اس قلب کو ہم کس طریقے سے لیں گے. کل میں نے اس کا ایک اشارہ کیا تھا, اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے اوپر. صلی اللہ محمد آل محمد. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی نظریاتی معاملہ ہوتا ہے, تھیوریٹیکل ایشو ہوتا ہے, اس کو مثال میں کہیں دے دیں تو مثال سے کام آسان ہو جاتا ہے, مثال میں کام آسان ہو جاتا ہے. مثلا کیا, ایسی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں اگر بہت ہی زیادہ رف ہو جائے, عوامی ہو جائے, معذرت مجھے معاف کیجیے گا. تو مثلا میں نے کبھی ایک جنریٹر لیا اور اس جنریٹر کو کسی نے پوچھا کہ آپ اس کو گیس پہ چلائیں گے یا پیٹرول پہ چلائیں گے, تو میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس گیس نہیں ہے, میں تو پیٹرول پہ چلاؤں گا. تو کچھ عرصے میں نے پیٹرول پہ چلایا, تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مولانا اب یہ جنریٹر بہت اچھا ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنے عرصے پیٹرول پہ چل گیا ہے, اب اس کی مشین صحیح ہو گئی ہوگی. تو اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ اس کے اشارے سے میں لینا چاہ رہا ہوں, یہ جو ہمارے اندر ہمارا نفس ہے, یہ ہماری روح ہے, یہ جو کچھ اس میں آپ ان پٹ دے رہے ہیں, جو کچھ اس میں ڈال رہے ہیں آپ, یہ اس پہ چلے گا, اسی کی شکل لے لے گا, اسی کی شکل لے لے گا. صحیح. اب وہ جنریٹر وہی جنریٹر تھا, لیکن اگر وہ گیس پہ چلاتے تو اس کا کام خراب ہو جاتا, تو ہم پیٹرول پہ چلائیں تو اچھا چلتا ہے. اچھا اب آپ یہ بتانا, اور میں اپنے لیے یہ سوچوں کہ میں نے 50 سال میں اپنی روح کو ایک جملہ کیا کھلایا ہے اب تک, وہی میری روح ہے جو میں نے کھلایا ہے. کیا کھلایا اس کو؟ آپ کہیں گے بھائی باڈی کو تو کھلا سکتے ہیں, روح کو کوئی کیا کھلائے گا؟ ایک سوال ہے. فرض کر لیجئے صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ گھر سے نکلے, سامنے کسی بندے کو آپ نے دیکھا, اور اس بندے کو دیکھ کر آپ کے دل میں رحم کا جذبہ اٹھا, آپ گئے اور اس بندے کی کسی مشکل کو آپ نے حل کیا. یہ جو آپ کا رحم کا جذبہ اٹھا تھا اور آپ نے ایک نیک عمل انجام دیا تھا, یہ کہاں اسٹور ہوا ہے؟ یہ آپ کے قلب پہ اسٹور ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا 10 بجے میں آگے بڑھا, میں نے کسی کو دیکھا, نعوذ باللہ حسد کا جذبہ اٹھا, اور حسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحشب. تو ایسے وہ حسد وہ چیز ہوتی ہے جو آگ کی طرح ایمان کو کھا جاتی ہے. تو فرض کریں نعوذ باللہ تعالی صبح 10 بجے حسد کا جذبہ اٹھا تھا. اچھا وہ جو جذبہ حسد کا اٹھا تھا 5 منٹ کے لیے اٹھا تھا, یہ کہاں اسٹور ہوا ہے؟ اسی قلب میں. یہ میرا کھلانا ہے روح کو. اچھا اب 24 گھنٹے میں اپنی روح کو کیا کھلا رہا ہوں؟ میری روح وہی بنے جا رہی ہے, وہی بن رہی ہے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھئی ہمارے اعمال کا ایک اسٹوریج ہے جو باہر نہیں ہے, اندر ہے, وہ قلب ہے. اسٹوریج میں ایک فرق ہے, جو اسٹوریج کا میں نے لفظ استعمال کیا اس میں ایک فرق ہے. آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے کمپیوٹر کے اندر, فرض کرنے قدیم زمانے میں تو ہوتی تھی, اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا, تو اس میں آپ اچھا ڈالیں یا برا ڈالیں, ہارڈ ڈسک کی شیپ چینج نہیں ہوتی, وہی رہتی ہے. پورے ملک کے آپ اسرار ڈال دیں, راز ڈال دیں, یا پورے ملک کے فحاشہ ڈال دیں, ہارڈ ڈسک چینج نہیں ہوتی, قلب ایز پر اسٹوریج چینج ہوتا رہتا ہے, شیپ چینج کرتا رہتا ہے, کوالٹی چینج ہوتی رہتی ہے. تو جو آپ قلب کو کھلا رہے ہیں اسی کے حساب سے قلب اپنی شیپ, اپنی ایفیشنسی چینج کرتا رہے گا. ایفیشنسی کس چیز کے اندر؟ شیپ تو سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی بہت، مثلا اچھی چیز کھلائیں گے، ثواب دیں گے، اچھے جذبات دیں گے تو قلب نورانی ہونا شروع ہو جائے گا، خدا نہ کرے برے جذبات دیں گے تو قلب تاریک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ نورانیت اور تاریکی یہ اسٹیٹ آف میٹر ہے یا نہیں؟ یہ ریفلیکشن آف ایفیشنسی ہے، یہ ایفیشنسی کا ریفلیکشن ہے۔ کیا ایفیشنسی دکھانی تھی قلب نے؟ سمجھ رہے پوائنٹ یہاں تک آ گیا؟ اس قلب نے کیا ایفیشنسی دکھانی تھی؟ اس نے ہدایت دینی تھی، اس نے ہدایت دینی تھی۔ تو اگر کسی کا قلب سیاہ ہے، نعوذ باللہ تعالی، تاریک ہے، تو وہ ہدایت دے گا نہیں۔ یہ اس کا اندر چھپا ہوا انسان ہے، یہ اس کا اندر چھپا ہوا انسان۔ اب یہ اپنی زبان سے فاتحہ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس کے قلب کو جو ان پٹ ملا ہے وہ اگر خراب تھا، اس کا قلب تاریک ہے۔ اب جو قلب تاریک ہے تو یہ ہدایت دے گا نہیں، ہدایت لے گا نہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ ہدایت ریپلس کرے گا، باہر پھینکے گا۔ تو اگر کوئی ہدایت کی بات کرے گا تو یہ اسے پسند کرے گا نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نفرت اور محبت کس کے لیے کرے گا۔ تو جو سیاہ قلب ہوگا وہ نفرت اور محبت شیطان کے لیے کرے گا، اور جو نورانی قلب ہوگا وہ محبت اور نفرت خدا کے لیے کرے گا، خدا کے لیے کرے گا۔ اس سے محبتوں کے معیار بنیں گے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہماری محبت پاکیزہ قلوب کے اندر آئے گی، اس طرح سے چلے گا معاملہ۔ اب اس طریقے سے قلوب اپنا کام کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ تین انسان تھے، ایک بولتا ہے، ایک کرتا ہے، اور ایک اندر۔ صحیح، یہ جو اندر ہے جس کو ہم نے قلب کہا، اس کی ایفیشنسی کیا ہے؟ اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اس کی پروڈکٹیوٹی ہدایت دینا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، صحیح، گائیڈ کرتا ہے انسان کو، خاموشی سے کرتا رہتا ہے اپنا کام۔ اگر برا ہوا تو کام نہیں کرے گا یہ، بلکہ الٹا کام کرے گا، شیطنت مچائے گا۔ اچھا ہوا تو یہ خاموشی سے انسان کو ہدایت دیتا رہے گا۔ اچھا اب ایک سوال پھر دوبارہ سے اٹھاتے ہیں، جو میں کہتا ہوں یہ قلب اس سے متاثر ہوتا ہے؟ جو میں کرتا ہوں اس سے متاثر ہوتا ہے یا میری نیتوں سے متاثر ہوتا ہے؟ کیے کرے سے نہیں ہوتا، یہ سب کا سب اس شعور سے متاثر ہوتا ہے جو میرے کہے اور کیے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح، بس میں ایک چیز کہتا ہوں بغیر شعور کے، قلب اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک کام کرتا ہوں بغیر سوچے سمجھے، قلب اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ قلب کس سے متاثر ہوتا ہے؟ جب میں سوچ سمجھ کے کچھ کہتا ہوں، جب میں سوچ سمجھ کے کچھ کرتا ہوں، اور میری نیت اچھی ہوئی تو قلب اچھا ہوگا، نیت بری ہوئی تو قلب برا ہوگا، چاہے میرا عمل اچھا ہوا۔ کیسے؟ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے سعادت دیے، شبیہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں نا، سعادت دی۔ اگر نیت بری ہوئی تو یہ میرے قلب کو سنوار لے گا، ایسا بگاڑے گا کہ کیا پوچھو، بس جتنا اس کو صحیح رکھوں نیت کو تو جو یہ سنوار سکتا ہے نیت بری کی، تو اتنا ہی برا بگاڑے گا، اتنا ہی برا بگاڑے گا یہ۔ کیوں؟ چونکہ موقع سے میں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ خدا نے مجھے امام حسین کے ذکر کے لیے بٹھایا، شبیہ ممبر پہ بٹھایا، اور میں نے اس کو اپنی نفس پرستی میں استعمال کر لیا، تو خدا تو مجھے بہت بری سزا دے گا پھر اس کے اوپر۔ پھر وہ میرے قلب کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو قلب ایسی تاریکیوں میں پھنس جائے گا جس میں نورانیت ریفلیکٹ ہی نہیں ہوگی پھر کبھی، اگر میں نے اس موقع کو بھی غلط جگہ پہ استعمال کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے قوم میں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس مقدس مقام پہ اوپر آ کر لوگوں نے تقدس حاصل کرنا تھا، اس پہ آ کے شہرت کے پیچھے چلے گئے، اس کے پیچھے آ کے ادھر آ کر پیسے کے پیچھے چلے گئے، تو اب ان کے قلب کی نورانیت بڑھے گی اس طرح سے؟ کہاں سے نورانیت بڑھ سکتی ہے؟ آپ کو اور مجھے یہ سوچنا پڑے گا۔ اب یہ آپ، میں نے تو اپنے اوپر رکھ کے مثال دی نا، اب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چلے جائیے۔ مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ کے سامنے، واقعا معذرت چاہتا ہوں، مثلا کوئی بچہ ماتم کرتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ اپنے قلب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ سمجھ لو یہ اپنے قلب پہ تیزاب ڈال رہا ہے۔ اگر حسد آگ لگاتی ہے، یہ حرکت تو سید و شہدا کی عزا میں کھڑے ہو کے کر رہے، تو تیزاب ڈال رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آگ اوپر سے نہیں لگے گی، آگ نیچے تک جائے گی، پھر اس کے ایمان کو چھوڑے گی کہاں پہ؟ یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ۔ اب جو ہمیں محنت کرنی ہے وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی ہمیں جو محنت کرنی ہوگی وہ اس اندرونی قلب کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہے کو کاؤنٹ نہ کریں؟ نہیں، کرو، تو کرنا ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرو۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ نہ کریں؟ نہیں، کرو، ضرور کرو، نیت اچھی کرو، نیت اچھی کرو، تاکہ وہ جو ہمارے قلب کے اوپر اس کی ریفلیکشن ہے، وہ قلب پہ ریفلیکشن صحیح ہو جائے۔ اور اگر قلب پہ ریفلیکشن صحیح ہوئی تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سی ایک بات اور عرض کروں گا، کوشش کرتا ہوں ذہن میں کوئی واقعہ آ جائے، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان اگر صحیح محنت کر لے تو سالوں کا راستہ طے کر سکتا ہے، سالوں کا راستہ طے کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ ہماری جو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ شیپ چینج نہیں کرتی، شیپ چینج نہیں کرتی، چاہے کانٹینٹس کچھ بھی ہوں، لیکن ہمارے کانٹینٹس ہمارے قلب کی شکل کو، اس کی کیفیت کو، کوالٹی کو، اس کی ایفیشنسی کو، سب کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جیسے میں نے کل مثال میں عرض کیا تھا کہ بھائی میں جوانی میں ایک جگہ گیا، میں شب قدر کے اعمال انجام دیے، صبح کو اٹھا، میں نے کہا بھائی کوئی فرق ہی نہیں ہوا، تو میں سمجھ رہا تھا مثلا میں صبح کو ولی اللہ بنا ہوا ہوں گا، تو مثلا وہ فرق کیا ہوتا اگر میری وہ رات بہت اچھی گزری ہوتی؟ وہ فرق کیا ہوتا؟ وہ فرق یہ ہوتا کہ صبح مجھے خدا کی طرف سے کوئی خاص ہدایت مل رہی ہوتی، مجھے اپنی برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی، مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا کہ مجھے کن اچھائیوں پہ محنت کرنی ہے۔ یہ ہوتا اگر وہ رات بہت اچھی گزرتی، اگر وہ رات اچھی گزرتی تو مجھے کیا نصیب ہوتا؟ مجھے ایسا ٹائم نصیب ہو جاتا جس میں میں خدا سے راز و نیاز کرتا، مجھے نصیب ہو جاتا۔ اگر نصیب نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ محنت صحیح نہیں کی، میں نے کام صحیح نہیں کیا۔ اگر میں وہ کام صحیح کرتا، ایک رات صحیح کر لیتا، تو پھر مجھے کچھ اور مل جاتا۔ تو اب پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کل یہاں پہ تشریف لائے، کچھ لوگ پھر یہاں پہ تشریف لائے، آج بھی تشریف لائے، اگر ہماری یہ محنت خدا نے قبول کر لی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ قبول ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کل سے میرا دل خدا کے حضور پہنچنے کے لیے تھوڑا تڑپے گا کہ مجھے خدا سے کچھ کہنا ہے، خدا کے حضور پہنچنا ہے۔ اگر یہ کیفیت آئی میرے اور آپ کے اندر کہ ہم نے احساس کیا کہ اب کچھ دل چاہ رہا ہے کہ میں خدا کے لیے کر ڈالوں، اس کا مطلب ہے یہ محنت قبول ہو رہی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خیر، نعوذ باللہ تعالی، میں نے دیکھا نہیں کل پرسوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ کل تو شاید دل چاہ رہا تھا، آج تو وہ بھی نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب ہے کام الٹا ہو گیا، اس کا معاملہ خراب ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیپٹر کھلتا ہے ہمارے سامنے، اور وہ کیا ہے؟ میں بہت تیزی سے اس کو عرض کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو کل اس کے اوپر انشاءاللہ آرائش پیش کریں گے۔ فلکچویشنز، ایک دن اٹھتا ہوں دل چاہتا ہے خدا کو یاد کروں، دوسرے دن اٹھتا ہوں دیکھتا ہوں نہیں، معاملہ کچھ بھی نہیں۔ کتنے ہی بندوں سے میں اپنے طالب علمی کے 30-34-35 سال میں، 35 سال ہو گئے، کتنے ہی بندوں سے یہ سن چکا ہوں، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ آغا میں نماز شب 1 گھنٹہ پڑھتا تھا، اب فجر بھی نہیں پڑتا، یا الٹا کہ مثلا بندہ کہتا ہے میں پہلے اتنا گناہگار تھا، اب اللہ نے مجھے توفیق دی، اب الحمدللہ یہ نصیب ہو گیا. یہ فلکچویشنز کیوں آتی ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے، کاش خدا کر دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر گرے صرف اوپر خدا کی طرف چلنا شروع ہو جائیں کہ پھر ہم بار بار نیچے نہ آئیں؟ پھر کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. اور میں فقط آخر میں آ کر یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ اگر آپ کی عمر کم ہے نا تو اس کو سنبھال لو معاملے کو. یہ گولڈن ایرا ہے، یہ اچھا وقت ہے، اس کو سنبھال لو. ایک جوان آدمی تہذیب نفس کے اوپر محنت کرے، اتنا خدا نے متعال نوازتا ہے اسے کہ مجھ جیسا سفید داڑھی والا 10 گنا محنت کرے تو وہ نصیب نہیں کر پائے گا. وقت کو تھام لو، وقت کو تھامو، اس کے اوپر محنت کرو. اور وہ جو دینے والا ہے وہ دونوں ہاتھ کھول کے دیتا ہے، وہ پروردگار عالم ہے. اور ماشاءاللہ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، خاندان عترت و طہارت کے چاہنے والے ہیں. آپ کے اور میرے دل میں تو ایک نورانیت ایسی بسی ہوئی ہے جس کے بعد ہمارا کام سمجھ لو آدھا تو ویسے ہی آسان ہوا ہوا ہے. ایک نورانیت بسی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کا آسرا دیا ہوا ہے، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہوا ہے. جتنے لوگوں نے معنوی محنتیں کی ہیں، اور مثلا ہمارے دور کے اندر، اس دور سے پہلے والے ادوار کے اندر محنتیں کرتے ہیں، یہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں، کبھی سوال جواب کے اندر، کبھی درس تدریس کے اندر، کبھی بیانات کے اندر. تقریباً ایسے بیانات کو اگر آپ جمع کریں، تقریباً سب میں میں نہیں کہہ سکتا چونکہ میں نے سب نہیں پڑھے ہوں گے، جتنے میں پڑھ سکا ہوں، جتنے میں سامنے آ سکے، تقریباً سب کے اندر ایک بات مشترک ہے، یہ سب لوگ روزانہ سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت پڑھتے ہیں. اس کے بغیر کوئی نہیں پڑھتا. یہ سب لوگ روزانہ سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت پڑھتے ہیں، یا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یا زیارت اربعین پڑھتے ہیں، یا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. سید الشہداء کے بغیر کوئی کہیں نہیں جا سکتا. تو الحمدللہ رب العالمین، آپ کا اور ہمارا ایک اعتبار سے کام آسان ہو گیا. اور برے صغیر اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے. اصل برے صغیر اس معاملے میں ایران سے بہت زیادہ آگے ہے، ایران سے بہت آگے ہے. اگر ہم تھوڑی سی صحیح محنت کر لیں اپنے ٹریک کے اوپر، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو، برے صغیر اس معاملے میں صحیح بہت آگے ہے، حتیٰ ایران سے اور دوسرے ملکوں سے. تو جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے وہ سید الشہداء کا ایک آسرا، سید الشہداء کی محبت ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس محبت کو لے کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. جس نے سید الشہداء سے جو مانگا ہے وہ پا لے گا. اگر کوئی سید الشہداء سے، زبان سے نہیں، دل سے، زبان سے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر سکتے ہیں. اگر کسی نے، میرے جیسے آدمی نے سید الشہداء سے اندر سے جو مانگا وہ یہ تھا کہ مجھے پیسہ ملے، اسے بھر بھر کے پیسہ مل گیا. اگر کسی نے اندر سے سید الشہداء سے، زبان سے تو نہیں کہے گا، شہرت مانگی اندر سے تو شہرت مل جائے گی. اب کوئی آئے سید الشہداء سے شہادت مانگے، سید الشہداء نے اپنے لیے دولت پسند نہیں کی، پورے خاندان و عترت و طہارت نے اپنے لیے دولت پسند نہیں کی، لیکن اگر ان کا نام لینے والے کسی شخص نے دولت مانگی تو دی یا نہیں دی؟ دے دی. اچھا، خود انہوں نے شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا اس دنیا میں، اگر ان کے کسی نام لینے والے نے شہرت مانگی تو دی یا نہیں دی؟ دے دی. انہوں نے کس کے لیے کام کیا تھا؟ انہوں نے خدا کے لیے کام کیا تھا. اگر کوئی ان کا نام لینے والا خدا کی محبت مانگے تو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سید الشہداء کا جو لقب ہے، جو ہم احتراماً امام کا نام لینے کے بجائے لقب استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے شہیدوں کے سردار، شہیدوں کے سردار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک گروہ ہے کائنات کے اندر، اس گروہ کے امام سردار ہیں، امام سردار ہیں. اچھا، اب اگر انسان کسی کو بہت پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی سرداری میں لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ اگر کسی کو بہت پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی سرداری میں لیتا ہے. میں سید الشہداء سے کیا مانگوں؟ اب یہ ہے کہ شاید طاقت نہیں ہو اندر سے، دل گھبرا بھی رہا ہو کہ مانگ لیا اور میدان میں بلا لیا تو میں کیا کروں گا، لیکن میں مولا سے کہوں گا مولا یہ دیں اور اس کو لینے کی ہمت بھی دے دیں، یہ دیں اور اس کو لینے کی ہمت بھی دیں، پھر اور اس کو لینے کی استقامت بھی دیں، اس کو لینے کا صبر بھی دیں، چونکہ ظاہر ہے یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو جس نے سید الشہداء سے جو مانگا وہ اسے نصیب ہوا، البتہ امتحانوں کے ساتھ ہوا. اور لوگ جب کربلا کا میدان بن رہا تھا تو سمجھ گئے تھے، جو اہل دل تھے، سمجھنے والے لوگ تھے، وہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ اب معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اب معاملہ صدقہ خیرات کا نہیں ہے، یہ معاملہ نظر نیاز کا کہ میں 4 روپے دے دوں، 10 روپے دے دوں، 1 گھوڑا دے دوں، 1 شمشیر دے دوں، اس کا معاملہ نہیں ہے. حضرت زہیر بن قین اس کو سمجھ گئے تھے، دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے تھے، جو چھوڑ کے گئے وہ بھی سمجھ گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہ معاملہ جان کا ہے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو ٹالنے کے لیے کوئی کہہ رہا تھا مثلا میں گھوڑا دے دیتا ہوں، میں شمشیر دے دیتا ہوں، سید الشہداء نے قبول نہیں کیا. حضرت زہیر بن قین پہلے دن سے سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ گھوڑے شمشیر کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف جان کا ہے، اور صرف جان کا بھی نہیں ہے، جان کے پیچھے اسارت بھی ہے، وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے. تو وہ بار بار اس منزل سے دور رکتے تھے جہاں امام حسین رکتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں کیپیبل نہیں ہوں. نہ کہ زہیر بن قین کے دل میں خواہش نہیں تھی، خواہش تھی، اپنی صلاحیت کے اندر شک کر رہے تھے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ اپنی صلاحیت میں شک تھے، شک میں تھے کہ آیا مجھے یہ مل سکتی ہے، کیا میں اتنا صبر دکھا پاؤں گا، اتنی استقامت دکھا پاؤں گا کہ یہ مجھے ملے، اس میں شاید شک کر رہے تھے. تو جہاں سید الشہداء رکتے تھے وہ یا اس سے پہلے رکتے تھے یا اس کے بعد رکتے تھے. ایک دفعہ ایسی جگہ ہوا جہاں وہ بھی رکے اور امام حسین بھی رک گئے، سید الشہداء بھی رک گئے. سید الشہداء نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ زہیر سے کہو کہ آ کر ہمیں ملے. اب زہیر اس وقت تک کی زندگی میں اہل بیت کے کیمپ میں نہیں تھے، اہل بیت کے کیمپ میں نہیں تھے، وہ کسی اور پارٹی سے تھے، لیکن وہ امام حسین کو تو جانتے تھے، سید الشہداء کا احترام بھی کرتے تھے. جب آیا قاصد کہ اس نے کہا کہ ملنے آؤ، تو اب ان کے سامنے ایک اصولی بات آ گئی، مجھے کہ ٹھیک ہے میں اس کیمپ کا نہیں ہوں، لیکن آیا ایک مظلوم کی آواز کو چھوڑ دوں نہ جاؤں؟ یہ وہ اصولی انسان ہے جو بیچ میں آ گیا، یہ وہ فرق ہے جو ان میں اور دوسروں کے اندر ہے، اصولی زندگی. اس کو کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. ایک اصول ان کے پاس ہے، وہ اصول کیا ہے؟ وہ کہ مظلوم کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور خاص کر اگر وہ مظلوم نواس رسول ہے، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا. اب اس مظلوم نواس رسول نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے ملنے آؤ. ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ امام کیا کہیں گے، ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ معاملہ جان کا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ معاملہ جان کے پیچھے اہل خانہ کی اسارت کا ہے، یہ ان کو سب سمجھ میں آ رہا تھا. کیا نشانی ہے؟ سید الشہداء سے ملنے گئے، واپس آئے. سید الشہداء سے ملنے سے پہلے زہیر بن قین پریشان پریشان تھے. کیوں؟ اندر وہ جنگ چل رہی تھی کہ امام کا ساتھ دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو توانائی میں نہیں دیکھ رہے تھے، دوں نہیں دوں کیا کروں. جب سید الشہداء سے مل کر آئے اب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں زہیر بالکل حشاش بشاش ہو گیا، پریشانیاں چہرے پہ سے ختم ہو گئیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ذہن کی کیلکولیشن کے نتیجے میں ہوا ہے؟ نہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں امام حسین کا اعجاز تھا۔ جب وہ سید الشہداء کے سامنے پہنچے، سید الشہداء نے اپنے اعجاز سے ان کے دل کے تمام پریشانیوں کو دور کر دیا۔ زہیر بن قین گویا پاکیزہ ہو گئے سید الشہداء کی اس ملاقات کے صدقے میں۔ جیسے ہی وہ پاکیزگی، نورانیت ان کے قلب کے اندر آئی، وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، وہ ساری گھبراہٹیں ختم ہو گئیں، وہ حشاش بشاش ہو گئے۔ اور یہ جو حشاش بشاش انسان ہے، یہ کس کے لیے تیاری کر رہا ہے؟ اب یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب تک مشکلات جو اللہ کی راہ میں آئیں ان سے میں پریشان ہوتا رہوں، اس کا مطلب میں ابھی شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا، ابھی شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جس دن اللہ کی راہ میں آئی ہوئی پریشانیاں مجھے پریشان نہ کریں، میری تازگی میں اضافہ کریں، اس کا مطلب ہے اب میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ تو وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میں نے فیصلے کر لیے، تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، جس کا جو سامان تھا اس کو دے دیا، امانتیں واپس کر دیں، اور اہل خانہ سے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں امام حسین کا ساتھ دوں گا، اور جس نے میرا ساتھ دینا ہے وہ آ جائے، اور جس نے ساتھ نہیں دینا ہے وہ چلا جائے۔ اور اس کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے فیصلہ صحیح کیا کہ امام کا ساتھ دو گے، لیکن مجھے کیوں جدا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کہا میں بنی امیہ کو جانتا ہوں، یہ بنی امیہ لاشوں پہ رحم نہیں کریں گے، یہ لاشوں پہ رحم نہیں کریں گے۔ یہ وہ میں کہتا ہوں نا کہ ہم لوگوں کی مٹی اہل بیت کی محبت میں آ گئی ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ لاشا پہ مال ہوا، لیکن آپ کا دل فوراً لاشے کا سن کر گیا وہیں پر۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں یہ بنی امیہ ہے، یہ لاشوں پہ بھی رحم نہیں کریں گے اور یہ اہل خانہ پہ بھی رحم نہیں کریں گے، یہ اسیر بنائیں گے۔ پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری خاطر، میری نسبت کی خاطر اس مشکل میں پھنسو، تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ اب وہ مومنہ، وہ اپنے شوہر جس طرح شہادت کے لیے تیار ہے، وہ مومنہ اسارت کے لیے تیار ہے۔ مومنہ نے ایک ہی جملہ پوچھا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین اپنی بہن کو لے کر آئے، عزیزو یہ جو میدان ہے، اگر میں حقیر اپنے ناقص تجربے سے سمجھ پاؤں، یہ میدان شہادت سے بہت اوپر کا میدان ہے، شہادت سے بہت اوپر کا میدان ہے۔ یہ کون سا میدان ہے؟ یہ وہ میدان ہے جہاں پر سربراہ اور قائد بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ صبر کا کوئی ایسا میدان ہے، ایک ایسا مقام ہے، جیسے ابھی اشعار پڑھتے ہوئے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ تمام 12 ائمہ نے زینب پہ گریا کیا، سب نے بھی زینب پر گریا کیا۔ عالمتن غیر معلمہ، ایسی صاحب علم ہستی جس کو کسی نے نہیں سکھایا ہے۔ شب عاشور سید الشہداء نے ایک دعا دی ہے، شب عاشور ایک موقع پر بی بی تشریف لائیں اپنے بھائی کے پاس، اور ایک پریشانی کے عالم میں، ایک گھبراہٹ کے عالم میں سید الشہداء کے حضور پہنچیں، اور اس موقع پر اس پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں جیسے روایات بیان کرتے ہیں غش کھا گئیں، اور نہیں معلوم سید الشہداء نے اپنی بہن کو کیسے بیدار کیا۔
اس موقع پر سید الشہداء نے ایک دعا تعلیم کی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، عزو اب پھر اس دعا کا نہیں معلوم کیا اثر تھا، یہ بی بی جو شب عاشور گھبرائی تھی اب طلعہ زینب یہاں پہ کھڑی ہے اور بھائی کو مقتل میں شہید ہوتا دیکھا ہے. ان بی بی نے کیا کیا دیکھا ہے. یہ جو مقام زہر، حضرت زہر کی زوجہ نے فرمایا آیا سید الشہداء اپنی بہن کو لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لائے ہیں، اب میں کہوں گا بی بی یہ کون سا مقام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ تو ایسی عظیم الشان ہستی کا مقام ہے جو تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھتی ہے، اور یہ کون سا مقام ہے، یہ عجیب ایک مقام ہے. عزیزو بس ایک جملہ مصائب کا اور ذکر کروں گا، اگر کسی کو اہل بیت کی غربت دیکھنی ہو، یا الہی اب سب کی جانیں اہل بیت تو قربان، کائنات ان کے دم سے خلق ہوئی ہے بلا شک و شبہ، اگر کسی کو اہل بیت کی غربت دیکھنی ہو تو اس لمحے کو سوچیں جب بی بی زینب کے سامنے صرف حسین کا لاشا پڑا تھا اور وہ دشمن پامالی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور بی بی زینب بس اتنا کہہ سکی کہ بھیا سب کا کوئی وارث ہے، تیرا کوئی وارث نہیں. آج ہم بی بی کے حضور بس اتنا عرض کریں گے، بی بی آپ کے بھائی کی عظمت کو خدا نے ظاہر کر دیا، کروڑوں لوگ یا حسین یا حسین کہیں گے.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار آپ تجھے واسطہ نبی اور قرآن و اہل بیت کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے پاس حب اہل بیت کے سوا کوئی سرمایہ نہیں ہے جو قابل قدر ہو، خداوندہ تجھے اسی حب اہل بیت کا واسطہ جن بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے اور جن بیماروں کو ان افراد نے ذہن میں رکھا ہے، اس تمام بیماروں کو بحق بیماری کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما. خدایا مولا امام سجاد کی اسارت کے ایام ہیں، خدایا ان کے مصائب کے ایام ہیں، دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی بے گناہ قید و بند کے اندر ہے سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں، سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ناقابل اصلاح دشمنوں کو واصل جہنم فرما، ہمیں ہماری اولاد کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.